الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسالہ ضیاء درود و سلام، پیج نمبر 6، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ کہا: اللہم صلی علی محمد وانزل المقعد المقرب عندك یوم القیامہ، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی.
صلو علی الحبیب.
الحمدللہ، آج جو مدنی مذاکرہ ہونا ہے اس میں زیادہ تر کلمات کفر سے متعلق سوالات کے جوابات ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. یہ بہت نازک موضوع ہے، کلمات کفر سیکھنا جو ہے نا یہ فرض ہے، مسلمان کو یہ علوم سیکھنے چاہیے تاکہ پتہ چلے کیسے کفر ہوتا ہے کیسے نہیں ہوتا. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جہال حق میں واجب لکھا ہے کلمات کفر سیکھنا. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، اگر معلوم ہوگا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، غلطی پائیں تو فوراً اصلاح فرمائیں. مجھے بلا وجہ اپنے موقع پر اڑنے والا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرنے والا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب.
حضور، یہ ارشاد فرمائیے کہ روزی دینے والا یا انصاف کرنے والا اوپر بیٹھا ہے، یہ کہنا کیسا؟
یہ کلمہ کفر ہے، کیونکہ اس میں اللہ عز و جل کے لیے مکان و سمت ثابت کیا گیا ہے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کے لیے مکان ثابت کرنا کفر ہے کہ وہ مکان سے پاک ہے. یہ کہنا کہ اوپر خدا ہے نیچے تم، یہ کلمہ کفر ہے. افسوس، یہ وہ کلمہ ہے جو عام طور پہ لوگ بولتے ہیں. کتیانے کے ہم لوگ میمن ہیں، ہماری کتیانہ برادری میں ایک مشہور خاندان ہے، فدا خاندان، اور میں انڈائریکٹ اس سے ریلیٹڈ ہوں، ڈائریکٹ نہیں. اس کا میں نے سنا تھا، اب نہیں بولتے کوئی، پہلے یہ سنا تھا کہ بولتے تھے کہ نہیں، یہ اتنے مالدار اور اتنے خوشحال تھے کہ کہا جاتا تھا کہ نیچے خدا نہ متے خدا نہ اوپر خدا، معاذ اللہ. تو یہ بھی کلمہ کفر تھا، اب الحمدللہ یہ سنا نہیں ہے میں نے کسی کے منہ سے، الحمدللہ. اللہ پاک ہمیں توبہ نصیب کرے. جو میں بولتا جاؤں اس میں خدا نہ خواستہ کسی کے منہ سے نکل گیا ہو نا اس طرح کا کلمہ کفر، یا کسی نے یہ بکا ہو اور مانا سمجھنے کے باوجود آپ نے ہاں کر دی ہو، سر ہلا دیا ہو، تائید کر دی ہو کسی حوالے سے بھی، تو اس پر بھی توبہ کرنی ہوگی. تو آپ چپ چاپ توبہ کرنے، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں، توبہ کر کے اس میں کلمہ پڑھ لیں، یعنی یا اللہ میں نے یہ جو کہہ دیا کہ اوپر اللہ ہے اور نیچے تم، تو اس کلمہ کفر سے توبہ کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس انداز پر آپ توبہ کرتے چلے جائیں اگر خدا نہ خواستہ کبھی کہا ہے. اچھا، اب یہ ہر کلمہ کفر میں یہ آگے تفصیلات آئیں گی، اگر آپ سنتے جائیں گے نا، کافی اس میں ہمارے پاس مواد ہے، تو انشاءاللہ اس میں یہ مضامین آتے رہیں گے. تو آپ اگر اس کو سنتے رہیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو زیادہ تشویش نہیں ہوتی. تو میں یہ کر رہا تھا کہ ہر کلمہ کفر ہونا اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کی اقسام ہیں اور یہ سب آگے آئے گا انشاءاللہ. تو اب یہ کہ اس میں نکاح ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا، جیسے صحیح کلمہ کفر بولتا ہے نا آدمی، تو اس میں نکاح ٹوٹتا ہے اور ایمان یعنی کہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور بیعت بھی ٹوٹتی ہے وغیرہ وغیرہ، تو کہیں ہوتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ کلمہ کفر میں اختلاف ہوتا ہے علماء کا، فقہا کا، بعض کفر کہتے ہیں بعض کہتے ہیں کفر نہیں ہے، تو احتیاطاً اس میں توبہ واجب ہوتی ہے، توبہ اور تجدید ایمان اور تجدید نکاح یہ واجب ہو جاتا ہے، مگر نکاح حقیقت میں وہ ٹوٹا نہیں ہوتا، تجدید یعنی کہ رینیو واجب ہوتا ہے۔ تو اب یہ اس سلسلے میں آپ کو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کنفیوژن ہو تو بالکل گھبرائیں نہیں، آپ کل ہی جا کر دارالافتاء والوں سے معلوم کر لینا کہ یہ کسی کے منہ سے نکلا ہو تو کیا اس کا نکاح بھی ٹوٹے گا یا نہیں، ٹھیک ہے نا؟ بالکل گھبرائیے گا نہیں، پوچھ لیجئے گا اور قرآن پاک کے حکم پر عمل کرتے ہوئے پوچھ لیجئے گا، تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو۔ اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
یہ ارشاد فرمائیے، کیا بدنگاہی کرنے والے کو ڈرانے کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہ اللہ عز و جل آسمان سے دیکھ رہا ہے؟
نہیں کہہ سکتے کہ یہ کفریہ جملہ ہے، اللہ تعالی آسمان سے یا عرش سے دیکھ رہا ہے ایسا کہنا کفر ہے۔ ہاں بدنگاہی بلکہ کسی طرح کا گناہ کرنے والے کو یہ احساس دلایا جائے کہ اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے، جیسا کہ پارہ 30 سورۃ العلق کی 14 آیت کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے، اَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے، تو کیا حال ہوگا، کیا نہ جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ کاش حقیقی معنوں میں ہمارے ذہن میں ہر وقت یہ بات جمی رہے کہ اللہ عز و جل ہمیں دیکھ رہا ہے، اگر حقیقی معنوں میں اس تصور کی معراج نصیب ہو جائے تو پھر گناہوں کا صدور انشاءاللہ نہ ہوگا۔ حضرت سیدنا امام ابو القاسم قشیری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا حسری رحمت اللہ تعالی علیہ کہا کرتے تھے، ایک بار بیٹھنا 1000 حج سے بہتر ہے، اس بیٹھنے سے کیا مراد ہے؟ اس کی وضاحت خود صاحب رسالہ قشیریہ اس طرح کرتے ہیں کہ اس سے مراد یہی ہے کہ تمام تر توجہ جمع کر کے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حاضر تصور کریں، تو گویا اس طرح بیٹھنا کہ اللہ کی بارگاہ میں خود یہ حاضر ہے، ساری توجہ اس کی، یہ بات بزرگوں سے منقول ہے، پڑھا کتاب میں کہ وہ ہر وقت 2 زانو بیٹھتے تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، تو ہم یہ یوں بیٹھے اور ٹانگیں پھیلا دیں، ٹانگیں بھی نہیں پھیلاتے، وہ انہی کا حصہ تھا، ہر وقت خشوع اور خضوع سے رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ تو بہرحال اس طرح بیٹھنا کہ تمام تر توجہ اللہ عز و جل کی جانب رہے اور اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حاضر تصور کرے، تو ایسا بیٹھنا ان کے نزدیک 1000 حج نفل سے بہتر ہے۔ کاش نگاہوں کی حفاظت کی عادت بن جائے کہ بد نگاہی کا عذاب کسی سے بھی برداشت نہیں ہو سکے گا۔ یقیناً حضرت علامہ عبد الرحمن ابن جوزی علیہ رحمت اللہ القوی بحر الدموع میں نقل کرتے ہیں، جس نے نامحرم سے آنکھ کی حفاظت نہ کی بروز قیامت اس کی آنکھ میں آگ کی سلائی پھیری جائے گی۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الحادی سے کسی نے عرض کیا، میں آنکھیں نیچی رکھنے کی عادت بنانا چاہتا ہوں، کوئی ایسی بات ارشاد فرمائیے جس سے مدد حاصل کر سکوں۔ فرمایا، یہ ذہن بنائے رکھو کہ میری نظر کسی کو تاڑے اس سے پہلے ایک دیکھنے والا یعنی اللہ عزوجل مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت سیدنا فرقت سنجی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، منافق جب دیکھتا ہے کہ اسے کوئی آدمی نہیں دیکھ رہا تو گناہ کر ڈالتا ہے، لوگ نہ دیکھیں اس بات کا تو وہ خیال رکھتا ہے مگر اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے اس بات کا لحاظ نہیں کرتا۔ واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
یہ شعر درست ہے یا نہیں؟
عرش اعظم پہ رب سبز گنبد میں تم، کیوں کہوں میرا کوئی سہارا نہیں، میں مدینے سے لیکن بہت دور ہوں، یہ خلش میرے دل کو گوارا نہیں۔
اس شعر کے ابتدائی الفاظ عرش اعظم پہ رب سبز گنبد میں تم، یہ وہی بات ہو گئی، اللہ اوپر ہے اور تم نیچے، اس میں بظاہر معاذ اللہ عرش اعظم پر اللہ عز و جل کا مکان مانا گیا ہے اور اللہ عز و جل کے لیے مکان ماننا کفر ہے۔ اگر اس شعر کی ابتدا میں عرش اعظم کا رب پڑھ لیا جائے، یعنی عرش اعظم کا رب سبز گنبد میں تم، کیوں کہوں میرا کوئی سہارا نہیں، میں مدینے سے لیکن بہت دور ہوں، یہ خلش میرے دل کو گوارا نہیں، اب یہ سارا درست ہو گیا۔ ہمارے پیر و مرشد سیدی قطب مدینہ کے آستانے پر یہ اسی طرح پڑھا جاتا تھا، کلام بہت اچھا تھا یہ، اس مصرعے کے حصے کے علاوہ۔
عرش اعظم کا رب سبز گنبد میں تم، کیوں کہوں میرا کوئی سہارا نہیں، میں مدینے سے لیکن بہت دور ہوں، یہ خلش میرے دل کو گوارا نہیں۔
میں تو اسی لیے اپنے سائیں بھائیوں کو تاکید کرتا رہتا ہوں کہ صرف سرکار اعلی حضرت کا کلام یا دیگر اپنے جو علماء ہیں، آپ کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان، پھر حضرت مولانا جمیل الرحمان مداح الحبیب، یہ اعلی حضرت کے خلیفہ تھے، ان کا کلام بھی بہت اچھا ہے، مفتی احمد یار خان نئی بھی، حضور مفتی اعظم ہند، اور کافی علماء ہیں ہمارے جنہوں نے اچھے اچھے کلام لکھے، تو انہی کے کلام کو پڑھنے میں عافیت ہے۔ اب یہ کہ متشاعرین کی کمی نہیں ہے، ایک ہوتا نا شاعر، ایک ہوتا ہے شاعر، دوسرا ہوتا ہے متشاعر۔ متشاعر معنی وہ دھکا چھاپ شاعر، یعنی کہ ایسے جس کو شاعری نہ آتی ہو۔ اب یہ کہ متشاعرین کی کمی نہیں ہے، اور نثر کے مقابلے میں نظم میں غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں، اس کی وجہ کہ نظم کو اس کا وزن سنبھالنے کے لیے مشہور جو شاعر ہوتے ہیں نا وہ بھی بہت ڈنڈی مارتے ہیں۔ ایک شاعر نے اپنے جیسوں کے لیے کہا بھی ہے، جہنم سے بھر دیں گے شاعر ہمارے، بلکہ شاید یہ اسی کا اشارہ ہے شاید۔ تو اس لیے شاعری کا شوق مہربانی کر کے آپ نہ چرایا کریں، ہمارے اس میں کئی متشاعرین تشریف فرما ہوں گے، بہت شوق ہے، پھر اتنا ہی بہنیں تو ان کو تو کون سنبھالے۔ ارے بابا یہ بھی اس متشاعرہ ایسے ایسے کلام لکھتی ہیں بھی کہ توبہ توبہ، تو ان کو سمجھا بھی کوئی۔ تو اس لیے مہربانی کر کے آپ کو، تو یہی دعوت اسلامی والوں کو تو میں یہی مشورہ دوں گا کہ اس وقت تک آپ شاعری نہ کریں جب تک آپ پر عالم کی تعریف صادق آ جائے۔ ایک تو آپ عالم ہو جائیں، ہر عالم بھی شاعری نہیں کر سکتا معذرت کے ساتھ، قرآن و حدیث پر گہری نظر ہونی چاہیے، اور ایسا ہر عالم کی گہری نظر ہونا مشکل ہے، اس کے ساتھ تجربات اس کو بہت چاہیے، صحبتیں چاہیے، پلس علم دین، کیونکہ یہ دینی شاعری ہے تو اس کے لیے علم دین ضروری ہے، ورنہ پھر کفریات بکے گا، اور بک رہے ہیں، ہول سیل میں کفریات بکتے ہیں، اشعار میں نعتوں میں کفریات بکتے ہیں، ہول سیل میں بکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے تو ایسی مذمت کی ہے، ایسی مذمت کی ہے یہ شاعروں کی۔ تو آپ جب تک اچھے خاصے عالم دین نہ بن جائیں، اور اس کے بعد کب لکھیں جب آپ کو شاعری کا فن باقاعدہ سمجھ میں نہ آ جائے۔ شاعری کا فن نہیں آئے گا تو پھر اٹھ پٹانگ لکھیں گے، علماء کو بدنام کریں گے، یہ عالم ہو کر دے کوئی ایسا اٹھ پٹانگ شعر لکھا، کوئی شاعر اس کو پڑھے گا تو۔ تو اس لیے یہ فن ہے، کسی کو مایوس کرنا ہو تو اس کو کہہ دینا چاہیے یار یہ بہت مشکل ہے، تو خدا کی قسم شاعری بہت مشکل ہے، میں آپ مایوس ہو جائیں اس میں میں خوش ہوں۔ اپنے کو شاعری نہیں کرنی، اپنے کو سنتوں کی دھومیں مچانی۔ ہمارے علماء کرام نے، ہمارے بزرگوں نے ہم کو لاکھوں کروڑوں اشعار لکھ کے دے دیے، تو یہ پڑھتے رہے تو عمر تمام ہو جائے گی۔
الحمدللہ ہمارے امیر سنت نے بھی ہمیں بے شمار کلام عطا فرما دیے، بلکہ امیر علیہ سنت کے کلام کو جب سنتے اور پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے گویا کہ اعلیٰ حضرت کے اشعار کو آسان کر کے امیر سنت ہمارے لیے پیش کرتے چلے جا رہے ہیں، الحمدللہ۔
مگر میرے تنظیمی اشعار نہیں پڑھے جاتے، یہ مجھے دکھ ہے، مگر انعامات کے، مدنی قافلوں کے، سنتوں کے، یہ ہمارے نعت خوان اس طرح نہیں پڑھتے، اس سے یہ نفسیات یہ سر ہے کہ نثر سے نظم زیادہ مؤثر ہوتی ہے، دل پر چوٹ جلدی کرتی ہے، سب کو تجربہ ہوتا ہے، جیسے کہ بیان ہو رہا ہے اور اگر کوئی شعر پڑھے گا نا بیان کرنے والا تو بے ساختہ سبحان اللہ نکل جائے گا، تو اشعار زیادہ ذہن دل پہ اثر کرتے ہیں. تو اب یہ کہ وہ جو اصلاحی قسم کے اشعار تبلیغی نوعیت کے نیکی کی دعوت پر مشتمل گناہوں سے ندامت دلانے والے اشعار اور کئی طرح کے اشعار الحمدللہ میں کوشش کرتا ہوں تبلیغ کے حوالے سے، لیکن بس میرے ناطخوان اس کو پڑھتے نہیں ہیں. یہ ناطخوان سارے انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر کے خوگر ہو جائیں گے نا تو پڑھیں گے انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم.
کسی نے یوں کہا، اوپر اللہ کا سہارا، زمین پر آپ کا سہارا، کیسا ہے؟
کفر ہے کہ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی کے لیے مکان و سمت کو ثابت کیا جا رہا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غفلت کا دور دورہ ہے، مدنی ماحول سے دوری، علم دین سے عدم دلچسپی، صرف دنیا بنانے کی لگن اور فقط دھن کمانے کی دھن انتہائی تشویشناک ہے. مدنی ذہن بنائیے، غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائیے، ایمان کی حفاظت کی مدنی سوچ اپنائیے، برے خاتمے کے خوف سے آنسو بہائیے، خوف خداوندی عز و جل کے باعث تنہائی میں رونے کی عادت بنائیے اور زبان پر قفل مدینہ لگائیے، یعنی خاموشی کی عادت اپنائیے. انشاءاللہ عز و جل ایمان سلامت رہے گا، جہنم سے پناہ حاصل ہوگی اور جنت الفردوس میں داخلہ بھی نصیب ہوگا. کہ واقعی جو زیادہ بولتے ہیں ان سے کفریات نکلنے کا احتمال زیادہ ہوتا ہے. حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نجات کیا ہے؟ فرمایا، نمبر ایک، اپنی زبان کو روک رکھو، یعنی غیر ضروری باتوں سے. نمبر دو، تمہارا گھر تمہیں کفایت کرے، یعنی بلا ضرورت گھر سے مت نکلو. اور نمبر تین، گناہوں پر رو. یہ جو ہوٹل کانفرنس کرتے ہیں یہ راتوں کو بہت جاگتے ہیں بےچارے، بہت گپتے مارتے ہیں. کاش یہ حدیث شریف ہم سب کے لیے نجات کا باعث بن جائے، عمل کا جذبہ مل جائے، پھر یہ تین مدنی پھول لکھنے چاہے تو. اللہ، نمبر ایک، اپنی زبان کو روک رکھو، قفل مدینہ. نمبر دو، تمہارا گھر تمہیں کفایت کرے، گھر میں رہو، ادھر ادھر بلا ضرورت نہ نکلو. اور نمبر تین، گناہوں پر رو. اور ہم لوگ ہیں کہ ٹھٹھے مار مار کے ہنستے ہوتے ہیں، ہر وقت گپے مارتے ہیں اور اس کا مذاق بنایا اس کی، جیسے کہ ہمارے یہاں ایک بازاری لفظ ہے، اس کی فلم چڑھا دی اور سب کہہ کے بلند کر رہے ہیں. معاذ اللہ، اللہ پاک ہمارا ایمان سلامت. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو شخص خوف خدا عز و جل سے روتا ہے وہ ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا حتیٰ کہ دودھ تھن میں واپس آ جائے. یہ بہت اچھی تمثیل ہے، اتنی زبردست یعنی خوف خدا کی فضیلت ہے اگر کوئی سمجھے تو، کہ جس طرح تھن میں دودھ کا واپس جانا یہ ایک امر محال ہی ہے، یعنی کہ ناممکن اور مشکل ترین امر ہے، تو جس طرح تھن میں دودھ واپس نہیں جا سکتا، اسی طرح اللہ کی رحمت سے، محبوب کی عنایت سے، خوف خدا میں رونے والا بھی دوزخ میں نہیں داخل ہوگا. اور فرمان اس میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہے کہ ہمارے ماں باپ ان پر قربان، کاش خوف خدا نصیب ہو جائے، ان کے صدقے ہی ملے گا. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کے خوف سے ایک آنسو کا بہنا میرے نزدیک 1000 دینار صدقہ کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے. یہاں میں نے صدقہ کہا، یہاں ایک باریک نقطہ ہے، ایک تو ہے صدقہ دال پر زبر ہے، ایک میں آتا دال پر جزم، صدقہ. صدقہ اور صدقہ دونوں کے معنی میں فرق ہے. صدقہ 1000 دینار صدقہ یعنی خیرات کرنے سے پسندیدہ ایک آنسو کا قطرہ بہنا، جو خوف خدا سے بھیجا ہے ان کے نزدیک سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پہنچا. اور ایک ہے صدقہ دال, اس میں ساکن ہے, تو صدقہ لکھا دونوں ایک ہی طرح جاتا ہے, بس پڑھنے میں فرق ہے. صدقہ دال پر جزم لگایا جائے گا, تو صدقہ معنی واسطہ, یا اللہ گوشت پاک کے صدقے میں کرم کر دے, یا اللہ میٹھے محبوب کا صدقہ ہماری مشکل آسان کر دے, اے پروردگار سرکار اعلی حضرت کے صدقے میں ہمیں خوف خدا اور عشق مصطفیٰ دے دے. تو یہاں ہے صدقہ. صدقہ اور صدقہ یہ لغت کا ایک نقطہ مدنی پھول عرض کیا میں نے, وہ لکھ لیں تو آپ کو زیادہ بہتر رہے گا انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علی الحبیب محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک و سلم.
حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ نہ جانے میرا بلاوا کب آئے گا, شاید بنانے والا بھول گیا ہے, یہ کہنا کیسا ہے؟
یہ کفر ہے, کیونکہ اللہ عز و جل بھولنے سے پاک ہے. باہر شریعت میں کوئی شخص بیمار نہیں ہوتا یا بہت بوڑھا ہے مرتا نہیں, اس کے لیے یہ کہنا کہ اسے اللہ میاں بھول گئے ہیں معاذ اللہ, یہ کفر ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اللہ میاں کہنا کیسا ہے؟
اللہ عز و جل کے ساتھ میاں کا لفظ بولنا ممنوع ہے, کیونکہ اس کے بعض معنی اللہ عز و جل کی شان عظمت نشان کے خلاف ہے, مثلا میاں یعنی شوہر, لہذا اللہ عز و جل کہا جائے, اللہ پاک, اللہ تعالی, اللہ تبارک و تعالی, یہ بولنا چاہیے, اللہ میاں نہ کہا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک و سلم.
یہ شاہ فرمائیے, کسی شخص نے یہ جملہ کہا, اگر میرا فلاں کام نہ ہوا تو میں کافر ہو جاؤں گا, کیا حکم ہوگا؟
یہ کافر لفظ نہیں ہے, کافر کلمہ کفر نہیں ہے, کلمہ کفر جیسے کلمہ طیبہ, کلمہ طیبہ نہیں ہے کلمہ. بہرحال سوال کا جواب عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں, وہ شخص ان کلمات کے کہتے ہی کافر ہو گیا کہ یہ ارادہ کفر ہے, اور ارادہ کفر خود کفر ہے, کیونکہ وہ فلاں کام ہونے پر مستقبل میں کافر ہونے پر راضی ہو گیا. کفر کو ہلکا جانا نا کہ میں کافر بھی ہو سکتا ہوں, ہو جاؤں گا, نہیں ہوا تو ایسا لاپرواہ اور ایسا بے باک آدمی کہ جو کفر و ایمان کی کوئی اہمیت نہیں سمجھ رہا, تو یہ ایسا کہتے ہی یہ شخص جو ہے وہ ابھی کافر ہو گیا. یہاں تک کہ اگر کوئی کہے کہ میں 100 سال کے بعد کافر ہو جاؤں گا تو وہ اب بھی کہتے ہی کافر ہو گیا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مسلمان ایجنٹ نے کسی مسلمان کو ویزا فارم پر عیسائی لکھنے کا مشورہ دیا تو کیا حکم ہے؟
مشورہ دیتے ہی ایجنٹ کافر ہو چکا, جس کو مشورہ دیا گیا اسے لازم ہے کہ وہ اس مشورے کو مسترد کر دے. کسی کی عورت کو مشورہ دیا کہ تو کافر ہو جاتا کہ نکاح ٹوٹے اور شوہر سے پیچھا چھوٹے, وہ عورت کفر کرے یا نہ کرے, یہ مشورہ دینے والا کافر ہو گیا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کفار کے ممالک میں نوکری حاصل کرنے کے لیے ویزا فارم پر اپنے آپ کو جھوٹ موٹ یہودی لکھ دینا کیسا ہے؟
تنگ دستی کی وجہ سے کفار کے یہاں نوکری کی خاطر یا ویزا فارم پر یا کسی طرح کی رقم وغیرہ کی بچت کے لیے درخواست پر اگر خود کو جھوٹ موٹ عیسائی, یہودی, قادیانی یا کسی بھی کافر و مرتد گروہ کا فرد لکھا یا لکھوایا تو کافر ہو گیا۔ بعض لوگ معاذ اللہ زکات کی بچت کہ حکومت زکات منہا نہ کر لے، کاٹ نہ لے، اس کے لیے بھی اس طرح کے چکر چلاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ایمان جائے تو جائے، مال نہ جائے، نعوذ باللہ من ذلک، تو ان کو بھی توبہ کرنی ہوگی اگر کسی نے ایسا کیا۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلوا علی الحبیب محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔
کسی سے مالی مدد کی درخواست کرتے ہوئے کہنا یا لکھنا کہ اگر آپ نے میرا کام نہ کیا تو میں قادیانی یا عیسائی ہو جاؤں گا، یہ کیسا؟
معاذ اللہ، یہ تو اس طرح کے مکتوب تو مجھے آتے ہیں بعض اوقات، شاید جھوٹی دھمکی بھی دیتے ہوں گے کہ اس بہانے یہ پیسے دے دیں گے۔ بہرحال ایسا لکھنے یا کہنے والا کافر ہو گیا، یہاں تک کہ اگر کوئی کہے یا لکھے کہ میں 100 سال کے بعد کافر ہو جاؤں گا تو وہ ابھی سے کافر ہو گیا۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، ہم سب کو ایمان کی حفاظت کی ضرور 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 فکر کرنی چاہیے۔ زبان کی تیزی، فضول بک بک کی عادت اور گناہوں پر دلیری، بے باکی اور غفلت، غرور و تکبر وغیرہ بڑے بڑے خطرناک باطنی امراض ہیں۔ اگر دوسروں کو بلا اجازت شرعی جھاڑنے لتاڑنے وغیرہ کے سبب ایمان برباد ہو گیا تو کیا ہو؟ کہ بات بات پہ لوگ طرح طرح کے کفریات بکتے رہتے ہیں، اور یہ پیسوں کے لیے ایمان پر کھیل جانے کا تو ایسا انداز ہے کہ مت پوچھو بات۔ ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا، 2 سال بھی نہیں ہوئے اس واقعے کو، 1.5 سال ہوا ہوگا، ایک شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میری تنگ دستی ہے، فنا ہے، اور مجھے الگ سے وقت دو، کیونکہ بس میں نے سب چھوڑ دیا اپنا دین و ایمان اور میں اب کافر ہو چکا ہوں، اگر آپ مجھے میرا مسئلہ حل کریں گے تو میں پھر مسلمان ہوں گا۔ پھر میں نے اس کو سمجھا بجھا کر اسی وقت توبہ تو کروائی، پھر میں نے اس کو الگ سے وقت بھی دیا، اس سے بات سنی اس کی، وہ اس نے کوئی رقم کا مطالبہ کیا مجھ سے۔ اب ظاہر ہے کہ اتنی بڑی تحریک ہے اور میں دعوت اسلامی والا ہوں الحمدللہ، اور تجربات بھی ہیں، اس طرح کے لوگ مجھے تو ٹکر دے رہتے ہیں پیسے مانگنے والے، تو ایک دم سے پیسے میں کیسے، میں نے اس کو کسوٹی پہ رکھا، اس شخص کو کسی اسلامی بھائی کی ڈیوٹی لگائی کہ دیکھو اس کا مسئلہ کیا ہے۔ اس نے مجھے انکوائری کر کے بتایا کہ یہ چیٹر، دم نہیں ہے اس کو دینے ایسا پیسے، نہیں ہے، مطمئن نہیں ہوا۔ پھر وہ آتا جاتا رہا، میں اس کو بھگا دیا، میں نے کہا اس کو مطمئن کرو، پھر وہی ترکیب بنائے گا کچھ۔ میں نے کہا تھا اگر تم مطمئن ہو جاؤ تو ترکیب بنا دو اس کی۔ تو اس طرح مطلب معاذ اللہ، اب بھی واللہ اعلم اگر سچا بھی تھا بالفرض، واقعی تنگ دست تھا، ہماری تحقیق ہی غلط تھی اس کی، پھر بھی نعوذ باللہ وہ تو مرتد ہو گیا تھا کہ میں تو کافر ہو گیا ہوں، میری تنگ دستی دور نہیں ہوتی ہے، میری مشکل آسان نہیں ہوتی ہے۔ اس طرح لوگ اتنا نعوذ باللہ ایمان کو کیا سمجھتے بتائیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہاں تک کہ ایک میرے پاس حافظ صاحب آئے، تعجب ہوگا آپ کو کہ میں عمرے پر جا رہا ہوں، رومال بندھا ہوا تھا، باقاعدہ داڑھی پوری تھی، میں حافظ قرآن ہوں اور عمرے پہ جا رہا ہوں، مجھے غلطی کی آپ سے معافی مانگنی ہے، میں تو اس کو جانتا نہیں تھا، اب غلطی کیا بتائی آپ سنیے۔ اس نے کہا کہ ایک بار ہمارے یہاں فلاں شہر میں آپ آئے تھے پنجاب کے، تو آپ کے جو قریب کے لوگ تھے وہ مجھے ملنے نہیں دے رہے تھے، مجھے ملنے کا بہت آپ سے شوق تھا، تو میں نے جھوٹ موٹ اس سے کہا کہ میں عیسائی ہوں اور الیاس قادری کے ہاتھ پر مجھے مسلمان ہونا ہے۔ وہ تو بڑی آؤ بھگت کر کے مجھے اندر لیا، آپ سے ملوا دیا، آپ نے بھی توبہ کروائی، مجھے کلمہ پڑھایا، اور میں نے یہ جھوٹ بولا تھا اس لیے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ نعوذ باللہ، اس نے اتنی بڑی یعنی کہ چالاکی کی تھی جیسے کہ بہت بڑا کارنامہ، کہ دیکھو دنیا کی کوئی طاقت نہیں مل سکتی، میں الیاس قادری سے مل کر آیا، لیکن ایمان داؤ پہ لگا کے ملنا، اللہ اللہ۔ میں نے کہا بھائی یہ تو اس طرح کہنے سے آدمی مرتد ہو جاتا ہے، اسلام سے ہی خارج ہو، نکاح بھی ٹوٹ جائے سب، بالکل یہ تو صریح کفر ہے، قطعی کفر ہے۔ خیر وہ میں نے اس کو جو مجھے سمجھانا تھا اس کو عرض کیا میں نے, بےچارا جا عمرے پہ رہا تھا. یہ حالت ہے جہالت کی انتہا پہ. یہاں تو لوگ حافظ صاحب کو تو بہت بڑا علامہ سمجھتے ہیں, حافظ قرآن نے میرے کو یہ مسئلہ بتایا. دلیل بن جائے اگر کوئی اور عالم بتائے بھی نا تو وہ اگر حافظ نہ ہو تو حافظ صاحب کی ویلیو زیادہ. حافظ قرآن ہونا واقعی اس میں کوئی شک نہیں, اعلیٰ بات ہے, لیکن عالم جو ہے عالم کی فضیلت زیادہ ہے. یہاں تک کہ ایک سید ہو جو غیر عالم ہو, سید بہت بڑی سعادت کی بات ہے سید ہونا, آلِ رسول جس کو ہم بولتے ہیں سید. لیکن اگر وہ سید غیر عالم ہے نہ عالم نہیں ہے, اور دوسرا جو عالم ہے وہ سید نہیں ہے مگر عالم ہے, تو یہ یاد رکھیے گا کہ عالم جو ہے وہ سید سے افضل ہے. ہاں اگر سید بھی عالم ہے اور دونوں ہم وزن عالم ہیں تو اب وہ سیادت کی وجہ سے بازی لے گیا کہ اب وہ سید اور عالم ہے اس لیے وہ افضل ہو گیا. تو اس لیے عالم ہونا یہ بس وہ بزرگوں کا قول بڑی سمجھ میں آتا ہے میرے تو, کہ عالم ہی انسان ہے, وہ سمجھ میں آتا ہے حقیقت میں. علم ہی انسان اور حیوان میں فرق کر دیتا ہے, باقی تو جہالت کی وجہ سے آدمی اتنا الٹا سیدھا بکتے ہیں کہ بس اتنا بکتے ہیں کہ توبہ. ایک بار ایک 80 سال کا بوڑھا ہماری برادری کا تھا, وہ کھڑے ہوئے تھے, بہت پرانی بات کر رہا ہوں دعوت اسلامی کی بھی سے پہلے کی. افسوس اب تو اس کے زندہ ہونے کی مجھے بظاہر کوئی امید نہیں ہے, دیکھا ہی نہیں اس کو میں, مجھ میں ضرورت نہیں تھی. وہ اتنا تیز تھا کہ وہ مجھے نوچ ڈالتا شاید, مزید بحث کرتا شاید. وہ ان دنوں برسات نہیں ہو رہی تھی, بارش نہیں ہو رہی تھی, وہ اندھیرا ہوتا تھا, اندھیر ہوتی ہے اور اپنے کو لگتا ہے کہ ابھی ٹوٹ پڑے گی بارش تو پھر فضا کھل جاتی ہے, اس طرح کا کچھ ماحول تھا. تو پھر شاید اندھیر ہوئی یا بجلی چمکی پتہ نہیں کیا ہوا. تو اس بڈھے نے بولا, بولتا بولتا ہوں, زیادہ بولنے والے کے لیے بہت رسک ہوتا ہے, اس نے بولا میمنی میں بولا جس کا اردو میں ترجمہ کچھ اس طرح تھا کہ دیکھو تو صحیح, دیکھو تو صحیح اللہ میاں کتنا ستاتا ہے, نعوذ باللہ, فریق کفر کنفرم یعنی قطعی کفر, نارتا صحیح اللہ کی دو ستائے تو نعوذ باللہ کیسا ستاتا ہے. بڑا افسوس ہے مجھ میں, اسی کو سمجھ گیا تھا میں کہ یہ اس نے بک دیا ہے, میری ضرورت نہیں ہوئی کہ میں اس کو توبہ کروں. اب تو الحمدللہ بعد میں تو جب تھوڑی اٹھان لی اور چار آدمی ذرا ماننے لگے میری بات تو اب تو ہمت آ گئی ہے, لیکن پہلے ہمت نہیں ہوتی تھی. اب تقریباً یہ کہ ہمت کر جاتا ہوں, پاؤں پہ ہاتھ رکھ کر, اور اس طرح میں نے کیے ترکیبیں بعدوں کا. یہ آپ نے کیا بول دیا حضرت, آپ غور تو فرمائیں. اللہ تعالیٰ بس ہمارا ایمان سلام. تو ایک بار میں کہیں گیا ہوا تھا کسی ایسی جگہ پر جہاں کثیر علماء تھے, اور ایک پتہ نہیں 100 سال کے آس پاس کی عمر کے بزرگ ہوں گے, بہت عمر رسیدہ, بولتے نان اسٹاپ بولتے چلے جا رہے تھے, قوم عقیدت سے سر جھکائے سنتے, بڑی نسبتوں والے تھے. مجھے انہوں نے یاد فرمایا, میں بھی حاضر ہو گیا, بیٹھ ان کے پاس عقیدت سے دست بوسی کر کے. بولتے کسی نے ان کو پوچھا کہ حضرت آپ کی عمر کتنی, اب وہ چونکہ بولتے تو بےچارے کہنے لگے وہ تو میاں بات یوں ہوئی کہ ملک الموت راستہ بھول گئے. تو کہے کا فوارا ابلا, ہنسی کا فوارا ابلا, اوئے ہوئے ہوئے میرے تن بدن میں آگ لگ گئی کہ انہوں نے ملک الموت علیہ السلام کی اتنی بڑی توہین کر دی کہ ملک الموت راستہ کیسے بھولیں گے. اللہ نے جس کا آرڈر فرما دیا کہ اس کی روح قبض کر لو تو وہ بھول کرتے ہی. میں تو کانپ گیا اور میں نے فوراً مطلب ان سے عرض کیا کہ حضرت آپ رجوع کیجئے, یہ آپ نے کیا کہہ دیا, ملک الموت راستہ نہیں بھولتے. اور میں نے وہ اعلان کیا کہ جو اس کلمے پر راضی ہو کر ہنسے ہیں وہ سب توبہ کریں. اب سب کو سانپ سوں گے, اب سناٹا ہو گیا. وہ بزرگ جو تھے بڑی نسبتوں والے تھے وہ اشکبار ہو گئے اور استغفر اللہ محمد رسول, اس طرح توبہ کرنے لگے اور آپ دیدہ ہو کر یعنی کہ انہوں نے کہنا شروع کیا کہ دیکھا یہ کیسا آدمی ہے الیاس قادری, کہ میرا اس نے لحاظ نہیں کیا اور مجھے روک دیا. اب بھی اہل حق موجود ہیں جو کسی کی رعایت نہیں کرتے. تو یہ الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کے دور کی بات کر رہا ہوں میں. کہ دعوت اسلامی جب بن گئی اور چار آدمی پہچاننے لگے تو اپنا دل کھل گیا الحمدللہ. ایسے اور بھی واقعات ہوئے ہیں بس. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا ایمان سلام کرتے ہیں. بے باکی بری ہے, بے باکی بری ہے. مجھے تو الحمدللہ کو بچہ بھی میری غلطی بتاتا ہے, چھوٹا آدمی مرید پیر کو غلطی بتائے تو اس دور میں بڑا مشکل ہے. لیکن الحمدللہ میں تو بارہا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنے علماء کو میں بولتا رہتا ہوں, ایک بار پھر بولتا ہوں کہ میری غلطی اگر آپ پائیں تو مہربانی کر کے نسبت طریقت وہ اپنی جگہ پر, خدا کے واسطے آپ سانس بعد میں لیں, میری فوراً اصلاح کر دیں کہ میں کوئی ایسی گمبھیر غلطی کے ساتھ موت کا شکار نہ ہو جاؤں. میں ایمان سلامت لے کر جانا چاہتا ہوں. میری کوئی ایمانیات کے حوالے سے بھول پائیں یا کسی فقہی مسئلے میں میری غلطی پائیں شرعی حوالے سے کوئی بھی, تو میری مہربانی کر کے اصلاح میں جلدی فرمائیں. اب جو بھی انداز آپ کا اصلاح کا ہو, جیسے لکھ کر چٹھی دے دی یا زبان سے سمجھا لیا, اور اگر میں غصے میں آ بھی جاؤں, نفس ہے نفس غصہ دلا بھی دے تو اس کو بھی برداشت کر لینا. بالفرض اگر ایسا ہو جائے تو کہ شیطان میری زبان پر چیخ پڑے تو بھی آپ صبر کر لینا اور میری اس اجازت کو منسوخ مت سمجھنا. اجازت نہیں درخواست ہے, بلکہ اب تو آنا جبکہ کوئی شرعی غلطی ہو, کہ جب ذنے غالب ہو جائے کوئی گناہ کر رہا ہو اور ہمارا ذنے غالب ہو جائے کہ اس کی اصلاح کریں گے تو مان جائے گا. تو اب آپ کو ذنے غالب کی یہ میرا خیال ہے منزل مل گئی ہے میرے معاملے میں. میری اصلاح میں تاخیر مت کرنا. میں اللہ کی بارگاہ میں متکبر مغرور کے طور پر پیش نہیں ہونا چاہتا. میں عاجز اور مسلمانوں کے قدموں کی خاک کے طور پر پیش ہونا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ میرے کہے کی لاج رکھے اور میرا ایمان آپ سب کے صدقے میں سلامت رکھے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم.